نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مطالبات قرآن سیریز میں خوش آمدید. الحمدللہ، قرآن حکیم کے منتخب مقامات کا ہم سلسلے وار مطالعہ کر رہے ہیں، اور مطالبات قرآن کریم سیریز کے حوالے سے پہلے حصے کے دو دروس کا مطالعہ کر چکے ہیں. پچھلے پروگرام میں ہم نے دوسرے درس کا مطالعہ کیا تھا جو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 177 پر مشتمل تھا. آج بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور پہلے حصے کے تیسرے درس کا انشاءاللہ تعالی ہم مطالعہ کریں گے. آج درس سوم، یہ عنوان اس کا ہے مقام عظیمت، اور یہ درس مشتمل ہے سورہ لقمان کے دوسرے رکوع پر. سورہ لقمان کا دوسرا رکوع آیات 12-19، اس کی روشنی میں آج انشاءاللہ ہم قرآن حکیم کے اس مطالعے کے سلسلے میں تیسرے درس کو سنیں گے. آئیے ناظرین کرام، درس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور آیات قرآن کی تلاوت کی سماعت کا شرف حاصل کرتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولقد آتینا لقمان الحکمة ان اشکر للہ ومن یشکر فإنما یشکر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم.
ناظرین کرام، الحمدللہ، سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کی چند آیات کی تلاوت کی سماعت کا شرف ہم نے حاصل کیا. آئیے پروگرام کی ترتیب کے مطابق آگے چلتے ہیں اور آج کے درس کے تمہیدی نکات کو سمجھتے ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ پہلے پروگرام کے آغاز میں تمہیدی نکات بیان ہوتے ہیں اور پھر منتخب آیات کا ہم مطالعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور تمہیدی نکات کے ضمن میں یہ بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. آئیے اسکرین کی طرف دیکھتے ہیں کہ پہلا حصہ وہ لوازم نجات پر مشتمل ہے. آپ کو یاد ہوگا سب سے پہلا درس سورۃ العصر کے بیان پر مشتمل تھا، اور چار شرائط ہمارے سامنے آئی تھی: ایمان، نیک عمل، حق کی وصیت اور صبر کی وصیت. اور پہلے حصے کے تمام دروس میں ان چار شرائط کا کسی نہ کسی طور پر ذکر آ رہا ہے. آئیے سورہ لقمان کا جو آج کا درس ہے دوسرے رکوع پر مشتمل، اس کی آیات میں کس طور پر سورۃ العصر میں بیان کردہ چار شرائط کا ذکر آ رہا ہے اس کا مطالعہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلی بات اسکرین پر ہمارے سامنے یہ آ رہی ہے، یہ پانچ دروس میں سے آج تیسرا درس ہے ہمارا، جو کہ پہلے حصے کا تیسرا درس ہے مطالبات قرآن سیریز میں، اور یہ سورہ لقمان کے دوسرے رکوع پر مشتمل ہے. اس میں مقام عظیمت کا بیان آ رہا ہے اور حکمت قرآنی کی اساس. عظیمت کہتے ہیں ہارڈ وے کو، ذرا انسان زیادہ مشقتوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار کرے اپنے آپ کو. اور اساس کہتے ہیں قرآن کریم کے تناظر میں وہ بنیاد جو قرآن ہمیں غور و فکر کے لیے عطا کرتا ہے. ویسے اساس کے معنی بنیاد کے ہوا کرتے ہیں. تو آج یہ ہمارا تیسرا درس ہے پہلے حصے کا، اور لوازم نجات جو سورہ عصر میں چار ہم نے سمجھے، آئیے اب اس کے بیان کی طرف چلتے ہیں. پہلی بات اسکرین پر ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہے ایمان کے حوالے سے. سورۃ العصر میں ہمارے سامنے چار شرائط آئی تھیں: ایمان، نیک عمل، حق کی وصیت اور صبر کی وصیت. ایمان کے حوالے سے اتنی ساری باتیں آج کے درس میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گی. اللہ کا شکر ادا کرنا اس کا حکم بھی ہے، شرک سے بچنے کا حکم بھی ہے. پھر ایمانیات کے ذیل میں آگے بڑھیں گے تو اللہ تعالی کی چار صفات کا ذکر آئے گا، وہ صفات آگے ہم سمجھیں گے. پھر ایمان بالآخرہ یعنی اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، اس کا ذکر آئے گا. اور پھر ایک اور مرتبہ ایمان بالآخرہ، آخرت پر ایمان کا ذکر آئے گا، اور وہ یہ ہے کہ ہر عمل پیش ہوگا روز قیامت اللہ کے سامنے، جب بندوں کی پیشی ہوگی. اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے. یہ چند باتیں ہیں جو ایمانیات کے ذیل میں آج کے درس میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گی. دوسری شرط نجات کے لیے وہ عمل صالح کی ہے، اور عمل صالح کے حوالے سے تین باتیں آج کے درس میں ہمارے سامنے آئیں گی انشاءاللہ. نمبر ایک، والدین، بالخصوص ماں کا حق. نیک اعمال کے بیان میں ماں باپ کے حقوق کو بیان کیا گیا، خصوصاً ماں کے حق کا زیادہ ذکر بھی انشاءاللہ ہم سمجھیں گے. دوسری بات جو عمل صالح کے حوالے سے بیان ہوئی عبادات میں سے نماز کا ذکر ہے. یہ عبادات اللہ رب العالمین ہی کے لیے ادا کی جاتی ہیں. پچھلے درس میں بھی نماز کا ذکر تھا, آج کے درس میں بھی نماز کا بیان آئے گا انشاءاللہ. اور تیسری بات عمل صالح کے حوالے سے ہمارے سامنے آئے گی, وہ ہے عاجزی اور میانہ روی. اپنی گفتگو اور چال میں میانہ روی اور اپنے معاملات اور کردار میں عاجزی کا رویہ اختیار کرنا, یہ تفصیل انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گی. تیسری شرط ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی سورۃ العصر میں, وہ تھی تواصب الحق کی, اور اس کے ذیل میں آج ہم دو اہم اصطلاحات کو سمجھیں گے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر, نیکی کا حکم دینا اور بدی سے روکنا, یہ تواصب الحق ہی کا تقاضا, معروف اصطلاحات ہیں, لیکن آج ان کو مزید جانیں گے انشاءاللہ تعالی. اور چوتھی شرط جو ہمارے سامنے آئی تھی سورۃ العصر کی روشنی میں, وہ تواصی بالصبر, یعنی ایک دوسرے کو مل جل کر صبر کی وصیت کرنے کا بیان تھا. اس کے ذیل میں آج کے درس میں انشاءاللہ ہم سمجھیں گے نہی عن المنکر کے نتیجے میں تکالیف پر صبر, بدی سے روکنے کی کوشش کی جائے گی تو مشقتیں برداشت کرنا پڑیں گی, مخالفت تو آئے گی, اس پر بھی صبر کرنا ہے. یہ بیان آج کے درس میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا. ناظرین کرام, یوں الحمدللہ ہم نے سورۃ العصر کے جو مضامین ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کی آج کے درس کے اعتبار سے, اور ہم دیکھیں گے کہ چاروں شرائط جو سورۃ العصر میں ہمارے سامنے آئیں ان کا بیان آج کے درس میں بھی انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا. اس کے بعد تمہیدی نکات کے بیان کے حوالے سے اور آگے بڑھتے ہیں. اور اگلی بات جو ہمارے سامنے ہے وہ ہے حضرت لقمان کی شخصیت کا بیان. سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ لقمان, اور اس کے دوسرے رکوع کا مطالعہ کر رہے ہیں. تو آئیے جناب لقمان کی شخصیت کا ایک مختصر تعارف حاصل کرتے ہیں. پہلی بات ان کی شخصیت کے حوالے سے, وہ یہ لکھی ہوئی اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں, بعض آرا کہ یمن کے بادشاہ تھے یا سوڈان کے حبشی و نسل غلام تھے. یہ تاریخی آرا ہے, واللہ عالم. یہ دو تعارف ان کے بیان کیے گئے, یا تو یمن کے بادشاہ کے طور پر ان کو پیش کیا گیا یا سوڈان کے حبشی و نسل غلام کے طور پر پیش کیا گیا, واللہ عالم. لیکن اس بات پر تمام ہی اہل علم کا اتفاق ہے کہ وہ نبی نہیں تھے. ہاں نبی کے پیروکار ہونے میں اختلاف ہے, نبی تو نہیں تھے اس پر اہل علم کا اتفاق ہے, مگر کیا کسی نبی کی دعوت ان تک پہنچی, اس میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ آیا وہ کسی نبی کے پیروکار تھے یا نہیں تھے. اور بالفرض اگر ان تک کسی نبی کی دعوت نہیں بھی پہنچی تو قرآن حکیم ان کو ایک حکیم اور دانا انسان کے طور پر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے. یہ وہ فطرت انسانی میں بنیادی ایمانیات کی بنیادی چنگاری جو رکھ دی گئی. چنگاری میں کیوں کہہ رہا ہوں, ایک بنیادی تعارف موجود ہے. ہاں نبی کی دعوت پہنچتی ہے تو ایمان کی تکمیل ہوتی ہے, ورنہ اللہ تعالی کا تعارف اور آخرت کا احساس اور نیکی بدی کا بنیادی شعور فطرت انسانی میں موجود ہے. یہ آج کے درس کا بھی موضوع ہے, اور چند دنوں کے بعد ہم سورۃ الفاتحہ کا مطالعہ کریں گے تب بھی یہ بات ہمارے سامنے آئے گی. تو ایک حکیم اور دانا انسان ضرور تھے, اور عرب کے لوگ ان سے واقف تھے, ان کے اقوال کوٹ ہوتے تھے. اور ہمارے ہاں بھی اردو بولنے والوں کے ہاں کبھی کبھی کہہ دیا جاتا ہے اس کا جواب یا علاج تو حکیم لقمان کے پاس میں نہیں تھا, معروف شخصیت تھے عربوں کے ہاں, اس لیے ان کا ریفرنس قرآن نے دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعزاز کیا ملا, قرآن کی پوری سورت آپ کے نام سے موسوم ہوئی. اللہ تعالیٰ نے ان کی شخصیت کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ ان کا ذکر قرآن میں آیا, ان کے نام سے ایک سورت متعین ہو گئی, اور ان کی وصیتیں ابھی ہم سمجھیں گے آج کے درس میں انشاءاللہ, اتنی قیمتی وصیتیں تھیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں نقل فرمایا ہے. ناظرین کرام, اس کے بعد آگے چلتے ہیں اور آیات کا تجزیہ کرتے ہیں. پچھلے درس میں ایک ہی آیت تھی, آج بہت ساری آیات ہیں, پورا ایک رکوع ہے. تو مضامین کو سمجھنے کے لیے آئندہ کے دروس میں ہم یہ کوشش کرتے رہیں گے کہ جہاں چند آیات ہمارے درس میں شامل ہوں تو آیات کا تجزیہ کریں گے تاکہ اس کے مضامین کو مزید سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو. سورہ لقمان کا دوسرا رکوع ہے, وہ آیت نمبر 12 سے شروع ہوتا ہے. آیت نمبر 12 میں حضرت لقمان کا تعارف ہمارے سامنے آتا ہے, پھر آیات 13, اس کے بعد آیات 16-19 حضرت لقمان کی نصیحت کے 8 نکات. اس رکوع میں 8 وصیتیں یا نصیحتیں ہیں جناب لقمان کی جنہیں اللہ تعالی نے نقل کیا, آیت نمبر 13 میں, پھر آیت نمبر 16-19 تک. آیات 14-15 اللہ تعالی کی وصیت, دو آیتیں درمیان میں ہیں, ان میں ماں باپ کے حقوق کا بیان ہے، اس بیان کی نسبت اللہ تعالی نے اپنی طرف کر لی اور جناب لقمان کی وصیتوں کو الگ ذکر کیا. یہ مناسب معلوم نہ ہوتا کہ باپ خود اپنے بیٹے سے کہے کہ میرا حق ادا کرو، تو ماں باپ کے حقوق کو ادا کرنے والی وصیت والا پہلو اس کی نسبت اللہ تعالی نے اپنی طرف فرمائی ہے. یہ ناظرین کرام سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کی آیات 12-19 کا تجزیہ ہے، اور اب انشاءاللہ تعالی ان آیات پر ہم غور و فکر کریں گے، تفصیل سے ان کے مضامین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو چلتے ہیں اس سورت کے اس رکوع کے مضامین پر غور و فکر کی طرف. سورہ لقمان کا دوسرا رکوع، سب سے پہلے سورہ لقمان کی آیت نمبر 12 اور اس کا عنوان حضرت لقمان کا تعارف. اللہ تعالیٰ اس مقام پر ارشاد فرما رہے ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَتَ، اور یقیناً ہم نے دی لقمان کو دانائی. جناب لقمان کا ذکر آ رہا ہے، ان کو حکمت اور دانائی عطا کرنے کا بیان ہے، اور حکمت ایک بڑا قیمتی لفظ ہے قرآن حکیم کا. آئیے اس پر بات کرتے ہیں. پہلی بات، یہ حکمت عطیہ خداوندی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ تحفہ ہے کسی بندے کے لیے. قرآن حکیم اللہ تعالیٰ فرما رہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 269، یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے گا، وہ اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے، اور جسے حکمت دے دی گئی پس اسے تو بہت بڑی بھلائی دے دی گئی. تو پہلی بات، جناب لقمان کو اللہ کی طرف سے حکمت عطا کیے جانے کا ذکر ہوا، اور یہ حکمت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا تحفہ ہے جو اللہ کسی کو عطا فرمائے. حکمت کسے کہتے ہیں؟ آئیے اس لفظ کو سمجھتے ہیں تو کچھ مفاہیم کے خزانے ہم پر مزید کھلیں گے انشاءاللہ تعالی. حکمت کے لغوی معنی دانائی کے ہیں، ہم کہتے ہیں بڑا حکیم آدمی ہے، بڑا دانا انسان ہے. تاہم اصطلاحی طور پر اس کے معنی کیا ہیں؟ اصطلاحی طور پر اس کے معنی ہیں شعور انسانی کی پختگی یا بصیرت باطنی. دو باتیں ہیں، انسانی شعور کا پختہ ہو جانا کہ جس کے نتیجے میں بندہ صحیح اور غلط کے درمیان فرق کرنے کے قابل ہو سکے. شعور کا پختہ ہو جانا جس کے نتیجے میں بندہ صحیح اور غلط کے درمیان فرق کرنے کے قابل ہو سکے. اور ایک اور مفہوم باطنی بصیرت، ظاہر کے معاملات کو اور چیزوں کو دیکھنے کے لیے ظاہر کی روشنی کا اور اس آنکھ کے اندر روشنی کا نور کا موجود ہونا ضروری ہے. چنانچہ آگے لکھا ہے، دوسرے الفاظ میں حکمت سے مراد وہ بصیرت باطنی ہے جس کے ذریعے اشیاء کی حقیقت کو دیکھا جاتا ہے. ناظرین کرام یہ گفتگو تو ہوئی مختصراً حکمت کے حوالے سے معانی کے ذیل میں، لیکن ایک اور پہلو بھی آج ہمارے ہاں استعمال کیا جاتا ہے اور اس پر بھی گفتگو کی جاتی ہے، اور ایک اور بڑا مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے عقل اور منطق کے استعمال کا. اس کے حوالے سے ایک ایکویشن پہلے ہم سمجھ لیں تو بات اور واضح ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، لکھا ہے فطرت جمع عقل از اکول ٹو حکمت. فطرت جمع عقل از اکول ٹو حکمت. لکھا ہے کہ فطرت کی روشنی میں اشیاء پر غور و فکر کا حاصل. اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت میں توحید کی دعوت اور تعارف رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت میں آخرت کی ضرورت کا احساس رکھا ہوا ہے. جب انسان اس باطن کی بصیرت کو استعمال کرے، فطرت کی روشنی میں غور و فکر کرے اور اپنی عقل کو استعمال کرے، تو وہ اشیاء کی حقیقت پر واقعتاً غور و فکر کرے گا اور صحیح نتیجے پر پہنچے گا. اس کے برعکس ایک اور ایکویشن استعمال ہوتی ہے، وہ ہے منطق جمع عقل از اکول ٹو فلسفہ. منطق جمع عقل از اکول ٹو فلسفہ. منطق کی روشنی میں اشیاء پر غور و فکر کا حاصل. یہاں محض انسان اپنی عقل کو اور کچھ دلائل کو اکٹھا کر کے غور و فکر کرتا ہے. حکمت کیا تھی؟ اپنی فطرت کی پکار کی روشنی میں عقل کو استعمال کرے، غور و فکر کرے. لیکن فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ ہے کہ نری عقل استعمال ہو اور 2+2=4+8 بس اسی پر بحث ہو، مگر فطری جو حقائق اللہ نے فطرت میں رکھے ہوئے ہیں ان کو استعمال نہ کیا جائے. اس پر بڑا پیارا تبصرہ ہے، آئیے آگے پڑھتے ہیں. لکھا ہے عقل کرائے کا وکیل ہے، اسے جس رخ پر استعمال کیا جائے یہ اسی کے مطابق نتائج دیتی ہے. فطرت ہماری روح کی ترجمان ہے، اس کی روشنی میں عقل کا استعمال انسان کو اشیاء کی حقیقت کا علم دیتا ہے. ناظرین کرام بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور اسی آیت میں آیت نمبر 12 کا مطالعہ کر رہے ہیں، اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں جہاں اور قیمتی ہدایات اللہ تعالی نے عطا فرمائی اور اسی حکمت کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے اس کی طرف توجہ کرائی گئی. ارشاد ہوا انشکر للہ، کہ کر شکر اللہ کا، وَمَنْ يَشْكُرْ اور جو کوئی بھی شکر کرتا ہے فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِ تو وہ شکر کرتا ہے اپنے ہی لیے. یہاں پر شکر کا بیان آیا اور حکمت کا نتیجہ کیا نکلے, تم اللہ کے شکر گزار بن جاؤ. کیا مطلب؟ تمہاری عقل کا استعمال جب فطرت کے حوالے سے یعنی فطرت کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے جو حقیقتیں جو تعارف تمہاری فطرت میں رکھ دیا اس کے نتیجے میں تم غور و فکر کرو گے تو پہچانو گے کہ ہاں اس کائنات کا اور میرا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے. تو شعور کی پختگی کیا ہے, باطن کی بصیرت کیا ہے, کہ بندہ اپنے خالق کو پہچان کر اس کے انعامات کا ادراک اور احساس کرے اور اس کی شکر گزاری کی روش اختیار کرے. حکمت کا نتیجہ شکر الہی شکر گزاری کے نتیجے میں سامنے آنا چاہیے. شکر کیا ہوتا ہے آئیے اس کو سمجھتے. اہل علم نے اس کی تشریح بیان کی ہے, الشکر تصور نعمتی و اظہارها, شکر نعمت کو یاد رکھنے اور اس کے اظہار یعنی رد عمل کا نام ہے. نعمت کا ادراک کرنا کہ مجھے عطا ہوئی اور اب اس کا اظہار کرنا. یہ اظہار کس کس طریقے پر ہوگا, اس کے تین درجات بیان کیے گئے ہیں, آئیے ان کو جانتے ہیں مختصراً. نمبر ایک شکر بالقلب, نمبر دو شکر باللسان, نمبر تین شکر بالجوارح. یہ تین درجات شکر کے, دل سے شکر یعنی نعمت کو اللہ کی عطا سمجھنا کہ یہ سب کچھ اللہ نے عطا فرمایا, شکر باللسان زبان سے شکر الحمدللہ کے کلمات. نبی اکرم علیہ السلام کی بہت ساری بتائی ہوئی دعاؤں کا اہتمام, زبان سے بھی اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری, اور شکر بالجوارح, جوارح اعضاء کو کہتے ہیں, پارٹس آف باڈی, جوارح اعضاء کو کہتے ہیں. اس پورے وجود سے اللہ کا شکر کیا ہے, اس پورے وجود سے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کا انعام سمجھیں اور اللہ کی اطاعت کے مطابق استعمال کریں اور اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کریں. یہ شکر کے تین درجات کا بیان ہوا. آگے ایک اور ذکر آیا کہ یہ شکر جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ حکمت کا مظہر اول ہے. حکمت وہی شعور کی پختگی, باطن کی بصیرت. اب کیا ہے, شکر کا جذبہ بندے میں جب پیدا ہوگا تو آج سے آپ بندہ اللہ کی بندگی کی طرف بڑھے گا. حکمت کا نتیجہ شکر گزاری, اور شکر کا تقاضا کیا ہے, تم اللہ کی عبادت کرو. یہی وجہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ میں ترتیب کیا ہے, الحمدللہ رب العالمین پہلے اور بعد میں ایاک نعبد عبادت کا ذکر آتا ہے, اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں. پھر فرمائے کہ من یشکر فإنما یشکر لنفسی, جو شکر کرتا ہے تو اپنے ہی لیے. فائدہ خود انسان کو ملتا ہے, اللہ تعالیٰ کو ہمارے سجدوں کی, ہماری محنتوں کی, ہماری عبادات کی کوئی حاجت نہیں, فائدہ ہمارے لیے ہی ہے. اور قرآن یہ بھی بتاتا ہے سورہ ابراہیم کے آیت نمبر 7 میں, لئن شکرتم لازیدنکم, شکر کرو گے اللہ فرماتے مزید نعمتیں میں تمہیں عطا کروں گا. اور آخری بات شکر کے حوالے سے, انسانی شخصیت کی صحیح رخ پر تعمیر. جب بندے میں شکر گزاری کا جذبہ ہوگا تو ایک بڑا پیارا باوقار کردار سامنے آئے گا. حدیث میں ذکر آیا, ترمذی کی روایت, نبی اکرم علیہ السلام فرمارے, من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ, وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا جو لوگوں کا یعنی ان کے احسانات پر شکر گزار نہیں ہوتا. تو شکر کا جذبہ بندے میں ہوگا تو ایک صحیح شخصیت پروان چڑھے گی, بندہ اللہ کا بھی شکر ادا کرے گا اور بندہ دوسروں کی بھی شکر گزاری کی روش اختیار کرے گا. اس آیت کے آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دو صفات کا ذکر بھی آ رہا ہے اور اس سے قبل کفر کا لفظ بھی آیا. یہ بہت اہم بات ہے, کفر کے لفظ کے حوالے سے آئیے سمجھنے. فرمایا, ومن کفر, اور جس نے ناشکری کی, فإن اللہ غنی حمید, تو بے شک اللہ کسی کا محتاج نہیں اور بذات خود محمود ہے. ناظرین کرام, چونکہ یہ ہمارے ابتدائی دروس ہیں تو کچھ بنیادی اصطلاحات کی وضاحتیں ضروری ہیں. یہاں لفظ آئے کفر کا, آئیے کفر کے لفظ کو تین اعتبارات سے سمجھتے. کفر کے معنی تو ہیں چھپانا یا انکار کرنا. چھپانے سے مراد اللہ نے فطرت میں اپنی معرفت رکھی ہے لیکن بندے کے سامنے اللہ کی دعوت آئے پیغمبر کے ذریعے سے, بندہ رد کرے, یہ اندر کی حقیقت کو چھپانا بھی ہے اور یہ رد کرنا, یہ انکار کرنا بھی ہے. تو کفر کے معنی چھپانے اور انکار کرنے کے, اس کو تین اعتبار سے سمجھتے ہیں. نمبر ایک, کفر بمقابلہ شکر. شکر کے مقابلے میں کفر کا جب استعمال ہوتا ہے تو اس کا ترجمہ ہم ناشکری کریں گے. کفر کا لفظ جب شکر کے مقابلے میں استعمال ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا ناشکری, اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے, تکبر, کہ انسان ادراک نہ کرے اور تسلیم نہ کرے کہ یہ اللہ کی عطا ہے اور اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع کر دے. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے, اس کا حاصل ہوتا ہے کہ بندہ فاسق اور فاجر یعنی گناہگار بنتا ہے. پھر کفر کا لفظ آتا ہے اسلام کے مقابلے میں. کفر کا لفظ اسلام کے مقابلے میں استعمال ہو تو اس کی وجہ تعصب ہوتی ہے اور یہ قانونی سطح پر کفر ہوتا ہے. جیسے ابو جہل وہ کہتا تھا اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لوں یہ بڑے ہو جائیں گے, میں چھوٹا میری سرداری ختم ہو جائے گی. تعصب آ گیا, یہ ہے قانونی کفر, لیگلی یہ بندہ کافر کہلائے گا, اسی لیے اس کا حاصل کافر قرار دیا جائے گا. اور ایک ہے کفر کا لفظ استعمال ہوتا ہے ایمان کے مقابلے میں, اور یہ اہل ایمان کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. اور وجہ کیا ہوتی ہے؟ دنیا کی محبت, اور اس دنیا کی محبت میں ڈوب کر بندہ اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتا. جیسے بہت سارے مسلمان ہیں مگر نماز ادا نہیں کرتے, اس کا نتیجہ یہ حقیقی کفر کہلاتا ہے. عملاً کفر کر رہا ہے بندہ, دل سے نہیں کر رہا, عملاً کفر کر رہا ہے. حاصل کیا ہوتا ہے؟ وہ منافق بنتا ہے, یعنی دعویٰ کرتا ہے اللہ کو ماننے کا مگر اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتا. تاہم آج کے اس درس میں شکر کا لفظ آیا تھا اللہ کی شکر گزاری کے لیے, تو اب کفر کا لفظ آ رہا ہے ناشکری کے لیے. اور اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی دو صفات کا بیان ہے, غنی فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ, تو بے شک اللہ کسی کا محتاج نہیں اور بذات خود محمود ہے. غنی وہ ہستی جو خود مکتفی ہو, یعنی سیلف سفیشنٹ, اللہ الصمد ہے, اللہ بے نیاز ہے, سب اللہ کے محتاج ہیں, اللہ کسی کا محتاج نہیں, یہ اللہ کی شان ہے. آگے لکھا ہے اس صفت کا حقیقی اطلاق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ پر ہوتا ہے, باقی مخلوق محتاج اور خالق کسی کا محتاج نہیں. اور آخری بات اس آیت کی تشریح میں دوسری صفت اللہ کی آئی حمید, حمید وہ ہستی جس کی تعریف از خود ہو رہی ہو. آگے لکھا ہے اللہ حمید ہے, یعنی اس کا درجہ کمال بذات خود نمایاں ہے اور اس کا حسن و جمال از خود ظاہر ہے, کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے خالق ہونے کی گواہی دے رہا ہے. ناظرین کرام, ابھی ہم نے ایک آیت کا مطالعہ کیا مگر اس میں تفصیل یقیناً قدر زیادہ تھی, بقیہ آیات کا مطالعہ رہے گا جاری, تاہم آپ سے ملاقات ہوتی ایک وقفے کے بعد. امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام, مطالبات قرآن سیریز میں خوش آمدید. آج ہم پہلے حصے کے تیسرے درس کا مطالعہ کر رہے ہیں اور سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں. ایک آیت کا بیان مکمل ہوا وقفے سے پہلے, آئیے اگلی آیات کا مطالعہ کرتے ہیں. سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 کا مطالعہ پیش خدمت ہے. قرآن حکیم اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ, اور جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا وَهُوَ يَعِظُهُ, اور وہ اسے نصیحت کر رہے تھے يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ, اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, ان الشرک لظلم عظیم, بے شک شرک بہت بڑی ناانصافی ہے. یہ ہے سورہ لقمان کی آیت نمبر 13, اور جناب لقمان کی نصیحتوں کا آغاز ہو رہا ہے اور وہ اپنے بیٹے کو نصیحتیں کر رہے ہیں. ضمنی ایک بات, انہوں نے کہا یا بنیا, اس کا صحیح تر ترجمہ ہے اے میرے پیارے بیٹے. باپ بیٹے سے کس طرح گفتگو کرے, ہمیں اللہ نے اپنے کلام میں اپنے نیک بندوں کے ذریعے یہ بھی بتایا یا بنیا, اے میرے پیارے بیٹے. تشریح کی طرف چلتے ہیں. وعظ کا لفظ آیا, یعظہ میں وعظ کا لفظ ہے. وعظ کہتے ہیں ایسی بات کو جو دل پر اثر کرے, ہمارے بھی وعظ ہوتا ہے, وعظ نصیحت ہم کہتے ہیں, ایسی بات جو دل پر اثر کرے. اور سچی بات یہ ہے قرآن سے بڑا کوئی وعظ نہیں ہے, سب سے بڑا وعظ خود قرآن حکیم ہے. قرآن بارہا اس کے بارے میں گفتگو فرماتا ہے. ایک لفظ آیا ظلم, ظلم کے معنی وضع الشیء فی غیر محلہ, کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر درجہ دینا, کسی شے کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا, کچھ اور درجہ دے دینا, یہ ظلم ہے. یہ بندے اللہ کے بارے میں بھی کر رہے ہوتے ہیں اور یہ بندے بندوں کے بارے میں بھی کر رہے ہوتے ہیں. سب سے بڑا ظلم یہ آیت بتا رہی ہے وہ کیا ہے, اللہ کے ساتھ شرک کرنا اپنے ساتھ بھی ظلم ہے. ان الشرک لظلم عظیم, یہ الفاظ آئے, بے شک شرک بہت بڑی ناانصافی, بہت بڑا ظلم ہے. تو شرک سب سے بڑا ظلم ہے, جب بندہ خالق کو مخلوق کے برابر قرار دے دے معاذ اللہ, یا مخلوق میں سے کسی کو اٹھا کر خالق کے برابر کر دے. اپنے آپ کے ساتھ یہ بندہ ظلم کرتا ہے کہ اپنی جیسی مخلوق کو خدا کا درجہ دے دے, یا اللہ کے ساتھ ظلم کرتا ہے کہ اللہ کو مخلوق کے برابر لا کر کھڑا کر دے. لیکن ناظرین کرام, یہ موضوع تفصیل طلب ہے, شرک کا موضوع. چنانچہ ہمارا جو اگلا درس ہوگا اس سیریز میں وہ پورا ایک ٹاپک ہوگا حقیقت و اقسام شرک کے موضوع پر. شرک پر تفصیل سے آئندہ پورے ایک درس میں انشاءاللہ تعالی ہم بات کریں گے. اس کے بعد چلتے ہیں اگلی آیات کی طرف، آیات 14 اور 15، ان میں جیسے کہ پہلے ذکر کیا گیا اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت دی ہے، کیونکہ یہاں والدین کے حقوق کا بیان ہے، تو جناب لقمان کی وصیتوں کا ذکر رکا ہوا ہے، باقی وصیتیں بعد میں آئیں گی، اور اللہ نے اپنی طرف نسبت دے کر والدین کے حقوق کو اس مقام پر بیان فرمایا. ارشاد ہو رہا ہے سورہ لقمان کی آیت نمبر 14، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو وصیت کی اس کے والدین کے بارے میں، حَمَلَتْهُ أُمُّهُ، اٹھایا اس کو اس کی ماں نے، وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، تکلیف پر تکلیف جھیل کر، وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور اس کا دودھ چھڑانا ہے 2 سالوں میں، اَنِشْكُرْ لِي، کہ کر شکر میرا، وَلِوَالِدَيْكَ، اور اپنے والدین کا، إِلَيَّ الْمَصِيرُ، میرے پاس ہی لوٹنا ہے. یہ ہے آیت نمبر 14 سورہ لقمان کی، والدین کا ذکر آیا، لیکن جیسے کہ عرض کی گئی ایک بات، وہ اسکرین پر بھی آپ کے سامنے تشریح کے طور پر نقطہ موجود ہے، اللہ نے بذات خود والدین کے حقوق بیان فرمائے. اچھا نہ لگتا کہ جناب لقمان خود بیٹے سے کہتے بیٹا میرا حق ادا کرو، اور اولاد کے لیے ڈوب مرنے کا یہ مقام، معاشرہ ہمارا، ہمارے معاشرے کی بات کر رہا ہوں میں، اولاد کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ماں باپ اپنے حق کا مطالبہ ان سے کرنے لگ جائیں. اللہ تعالیٰ اس درجے سے، اس مقام سے، اس موقع سے ہماری حفاظت فرمائے. اور ہاں، خصوصاً والدہ کا ذکر بھی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تفصیل سے عطا فرمایا ہے. چلتے ہیں اگلے نقطے کی طرف. اس آیت کی تشریح میں لکھا ہے حقوق کے ضمن میں فطری ترتیب. پہلی بات، فائق ترین حق اللہ کا ہے، فائق ترین حق اللہ کا ہے، اور اس سے اگلی بات، مخلوق میں فائق ترین حق والدین کا ہے. فائق بالا تر، سب سے بڑا حق اللہ کا، اور مخلوق میں سب سے بڑا حق والدین کا. لیکن ایک سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. یقیناً مخلوق میں جب محبت کی بات آئے گی، اطاعت کی بات آئے گی، اتباع کی بات آئے گی، سب سے بڑا حق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. ہاں خدمت کی بات آئے، اللہ کے رسول تو دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن خدمت کی بات آئے تو ماں باپ کا حق اوپر ہے، لیکن محبت، اطاعت اور اتباع رسول اکرم علیہ السلام کا حق سب سے بڑھ کر. اور ضمناً ایک اور بات، جب ایک خاتون کا نکاح ہو جائے تو اس کے شوہر کا حق اس خاتون کے لیے اس کے والدین سے بڑھ کر ہوتا ہے. بیوی پر سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہوا کرتا ہے، یہ بات بھی واضح رہے. باقی اس کے علاوہ ادروائز، سب سے بڑا حق اللہ کا، اور پھر مخلوق میں فائق ترین حق والدین کا، جیسے کہ اس مقام پر بھی گفتگو آئی ہے. لیکن ماں باپ کے حوالے سے اور گفتگو بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. آئیے مزید تشریح کی طرف چلتے ہیں. لکھا ہے آگے 4 مقامات پر اللہ کے بعد والدین کے حقوق کا ذکر. یعنی ایک مقام تو ہم یہ پڑھ رہے ہیں سورہ لقمان کا، اس کے علاوہ قرآن حکیم کے 4 اور مقامات ہیں جہاں اللہ کے حق کے فوراً بعد ماں باپ کے حقوق کا ذکر ہے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 83، سورۃ النساء آیت نمبر 36، سورۃ الانعام آیت نمبر 151، اور سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 چوتھے حصے میں تفصیل سے ہم پڑھیں گے، اور پورا ایک درس ماں باپ کے حقوق کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی. احادیث میں بھی بکثرت والدین کے حقوق کو بیان کیا گیا. مثلا پہلی روایت ہے مسلم شریف کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا وہ آدمی ذلیل ہو، وہ خوار ہو. عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بدنصیب جو ماں باپ کو یا دونوں میں سے کسی ایک ہی کو بڑھاپے کی حالت میں پائے، پھر ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لے، ایسے بدنصیب کا ذکر اللہ کے رسول فرمانے علیہ السلام. اللہ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے. ایک اور حدیث، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو وقت پر ادا کرنا. پوچھا اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کے حقوق ادا کرنا. پوچھا اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جنگ کرنا. نماز کو وقت پر ادا کرنا، اس کے بعد پیارا عمل، بہترین عمل کون سا ہے، اچھا عمل کون سا ہے؟ والدین کا حق ادا کرنا. اللہ ہمیں ہمارے ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ایک یا دونوں چلے گئے ہوں تو ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. بالخصوص والدہ کا ذکر یہاں پر ہوا، بالخصوص والدہ کے حق پر زیادہ زور، 3 گنا زیادہ حق ہے. بخاری مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے رسول مکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا؟ فرمایا کہ ماں، پھر کون؟ ماں، پھر کون؟ ماں، پھر کون؟ پھر آپ نے ذکر کیا والد کا. اور قرآن کی یہ آیا جو سورہ لقمان کے آج ہم سمجھ رہے ہیں اور سورہ احقاف میں بھی ذکر آتا ہے والدہ کی وہ تکلیف جو حالت حمل میں وہ بچے کو لیے پھرتی ہے, پھر بچے کو جنم دینے کا موقع, پھر دودھ پلانے کی مدت کے دوران کی مشقت کا معاملہ. ماں کو تین گنا درجہ قرآن بھی بیان فرماتا ہے اور ماں کے حوالے سے تین گنا درجہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرمایا والد سے تین گنا زیادہ. لیکن ٹیکنیکل ایک بات اور آخری بات اس زمن میں, خدمت میں اولین حق والدہ کا لیکن اطاعت میں اولین حق والد کا ہوگا. کیوں؟ گھر کا سربراہ کسی بنایا گیا, مرد کو بنایا گیا, تو خدمت میں ماں کا حق اوپر ہے لیکن اتھارٹی کیونکہ مرد کو دی گئی تو باپ ہونے کے ناطے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اطاعت میں حق باپ کا زیادہ ہے, خدمت میں حق ماں کا زیادہ ہے. اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی آیت ناظر کرام سورہ لقمان کی آیت نمبر 15, اسی تسلسل میں ایک اہم بات کا بیان. والدین کے حقوق بہت ہیں مگر ایک اہم بات بتائی جا رہی ہے, اللہ کا حق بہرحال سب سے بڑا ہے. اگلی آیت میں ارشاد ہوا وَإِن جَاهَدَاكَ, اور اگر وہ دونوں تجھ سے جہاد کرے, عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي, کہ تو شرک کرے میرے ساتھ, مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم, جس کے لیے تیرے پاس کوئی علم نہیں, فَلَا تُطِعْهُمَا, تو ان کا کہنا نہ مان, وصاحبهما في الدنيا معروفا, اور دنیا میں ان کا ساتھ دے بھلے طریقے سے. ایک اہم مسئلہ, اللہ کا حق سب سے بڑا ہے, اس کا ذکر ہو رہا ہے. آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں. لکھا ہے تصادم کی صورت میں حق خدمت برقرار, حق اطاعت ساقط. کیا مطلب؟ ایک طرف اللہ کا حکم اور حق ہے اور ایک طرف ماں باپ کا کوئی حکم ہے. اللہ کا حق اوپر ہوگا, ماں باپ کا حق نیچے ہو جائے گا. اللہ کا حکم مانیں گے, ماں باپ کی ایسی بات اور کسی کی بھی ایسی بات نہیں مانیں گے جو اللہ کے حکم سے ٹکراتی ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ابو داؤد کی روایت, لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, مخلوق کی ایسی اطاعت جائز نہیں جس میں خالق کی نافرمانی ہوتی ہو. تو اصولی بات, ماں باپ کا حق ہے مگر سب سے بڑا حق اللہ کا. اگر ماں باپ کا کوئی حکم اللہ کے حکم سے ٹکرائے گا تو ماں باپ کا حکم نیچے, ان کی اطاعت وہاں نہیں کی جائے گی, اس سے کہ اللہ کی اطاعت سب سے بالاتر ہے. ایک اور اہم بات فرمائی گئی, وتبع سبیل من اناب الیہ, اور پیروی کر اس کے راستے کی جس نے رخ کیا میری طرف, ثم الیہ مرجعکم, پھر میرے پاس ہی تم سب کو لوٹنا ہے, فانبئکم بما کنتم تعملون, تو میں تمہیں بتا دوں گا جو کچھ تم کرتے رہے. ماں باپ کی بات تو نہیں مانیں گے اگر ان کا حکم اللہ کے حکم سے ٹکرائے گا, اور اگر کسی کے ماں باپ مشرک ہوں, جیسے پچھلے الفاظ میں ذکر آئے کہ ماں باپ زور ڈال رہے ہیں کہ تم اللہ کے ساتھ شریک کرو, تو پھر تو ان کے ساتھ نہیں چل سکتے, یعنی ان کی یہ بات تو نہیں مان سکتے. خدمت پھر بھی رہے گی چاہے ماں باپ مشرک ہوں, لیکن ماں باپ کے ساتھ تو اب چلنا ممکن نہیں ہوگا اگر وہ شرک پر اڑے ہوئے ہیں یا شرک کی دعوت دے رہے ہیں, کفر پر اڑے ہوئے ہیں, کفر کی دعوت دے رہے ہیں. اب کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ پیروی ایسی ہستی کی کرنی چاہیے جس کا رخ اللہ کی طرف ہو. ہاں یاد رہے, یہ مشرک ماں باپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے, کافر ماں باپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے. ہم مسلمانوں کے ماں باپ بہرحال مسلمان ہیں تو وہ بات تو نہ ہو, لیکن غلط بات نہیں مانیں گے چاہے ماں باپ ہو یا کوئی بھی ہو. مخلوق کی ایسی بات نہیں مانیں گے جس سے اللہ کا حکم ٹوٹے. اور اب پیروی کس کی کریں, فالو کس سے, کس کو کریں, جڑیں کس سے, اجتماعیت کی طرف بھی اشارہ, کس کو فالو کریں, کس سے جڑیں, وہ جس نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر رکھا ہو, جو اللہ کی اطاعت اور بندگی میں لگا ہوا ہو. آگے لکھا ہے حقوق کی ادائیگی کے لیے جذبہ محرکہ, آخرت میں جواب دہی کا احساس. ذکر آئے نا, میں تمہیں بتا دوں گا جو کچھ تم کرتے رہے. جب چاہے ماں باپ کے حقوق ادا کرنے کا معاملہ ہو, تو یاد رہے ماں باپ کے ساتھ اگر کسی نے بد کلامی کی اور ان کا حق پامال کیا, نقصان پہنچایا, وہ بیچارے کیا کر لیں گے, لیکن اللہ کو تم نے جواب دینا, یہ بھی بتایا جا رہا ہے. اور کسی نے اللہ کے حکم کو پامال کر دیا, معاذ اللہ, اللہ کے حکم کو فراموش کر دیا, مخلوق کی باتیں مانا جا رہا ہے, تو یاد رکھے وہ بھی اللہ کے سامنے پیشی ہونی. تو جتنا آخرت کا احساس ہوگا اتنا حقوق اللہ بھی ادائیگی ان کی صحیح طور پر ہوگی, اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا معاملہ بھی ٹھیک رہے گا انشاءاللہ تعالی. ایک اور اہم بات, جہاد منفی اور مثبت دونوں کاموں کے لیے ہوتا ہے. اعلیٰ ترین جہاد ہے جہاد فی سبیل اللہ. آپ ناظرین کرام کہیں گے یہ جملہ عجیب سا ایک دم سے کیسے آ گیا, یہ ایک دم سے نہیں آیا. ایک سوال آپ کے ذہن میں کھڑا ہوا ہوگا کہ پچھلی آیت میں جو اسی کے تسلسل میں تھی ماں باپ کے حقوق کے بیان میں, وَإِن جَاهَدَا کا, اگر ماں باپ تم سے جہاد کریں, جہاد کے معنی کوشش کے, سٹرگل کے, جد و جہد کے, تو اگر مشرک ماں باپ کوشش کریں کہ تم شرک پر آ جاؤ تو ان کی بات نہ ماننا. اب تم بھی کوشش کرو, تم کوشش کرو اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے. تو کوئی کوشش پازیٹو ہوگی, کوئی نیگیٹو ہوگی. کوئی جہاد لٹرلی سپیکنگ لغوی معنی میں, کوئی جہاد مثبت ہوگا کوئی منفی ہوگا. تم کرو مثبت جہاد, اور جب یہ ساری محنت اس لیے ہو کہ میرے وجود پر اللہ کا دین قائم ہو, میری زمین میرے معاشرے میں اللہ کا دین قائم ہو, رب کی زمین پر رب کا دین قائم ہو, یہ ساری کوشش کیا کہلاتی ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ. مگر یہ موضوع ہم اپنی سیریز کے چوتھے حصے کے کئی دروس میں انشاءاللہ تعالی آئندہ سمجھیں گے. ناظرین کرام, اس کے بعد آگے چلتے ہیں اور حضرت لقمان کی نصیحت کا دوسرا نقطہ. پہلا نقطہ آپ کو یاد ہو گیا ہوگا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, بیٹے سے انہوں نے کہا تھا. درمیان میں ماں باپ کے حوالے سے ذکر آیا, وہ اللہ نے نسبت اپنی طرف کی. اب حضرت لقمان کی نصیحت کا دوسرا نقطہ ارشاد ہوا. یا بنی یا اے میرے بیٹے, انہا ان تکو مثقال حبت من خردل, اگر ہو کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر, فتکن فی صخرت, پھر وہ کیا جائے کسی چٹان میں, او فی السماوات, یا آسمانوں میں, او فی الارض, یا زمین میں, یاتی بہ اللہ, اللہ اسے لے آئے گا, ان اللہ لطیف الخبیر, یقینا اللہ باریک بین اور باخبر ہے. یہ اگلی آیت ہمارے سامنے آ رہی ہے, جناب لقمان کی نصیحت کا دوسرا نقطہ. بیٹے سے خطاب ہو رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ انسانی اعمال محفوظ اور نتیجہ خیز ہیں. ہر عمل کسی چٹان کی سختی میں موجود ہے, کہیں زمین کی تہ میں ہے, آسمانوں کی بلندیوں میں ہے, اللہ تعالیٰ اسے لے آئے گا. اللہ بہت باریک بھی خوب خبر رکھنے والا ہے, اور نتیجہ خیز بھی اعمال, کل نتیجہ نکلے گا. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. آگے لکھا ہے, نیکی اور بدی کے حوالے سے مختلف احساسات مکافات عمل کی دلیل. ہمارے اندر نیکی بدی کا شعور موجود ہے, اور یہ فطرت انسانی میں یہ بات موجود ہے. حکیم انسان تھے نا جناب لقمان, فطرت کی پکار ہے, نیکی کا اچھا بدلہ ملنا چاہیے, بدی کی سزا ملنی چاہیے. اگر دنیا میں ایسا نہیں ہو رہا تو یہ شعور بامقصد ہے. ایک عالم آئے گا, عالم آخرت, جہاں ایسا ہو کر رہے گا. اس کے بعد جناب لقمان کی نصیحت کا تیسرا, چوتھا اور پانچواں نقطہ ارشاد ہو رہا ہے اگلی آیت میں. یا بنیا اے میرے بیٹے, اقیم الصلاۃ, قائم کر نماز, وامر بالمعروف, اور حکم دے نیکی کا, ونہ عن المنکر, اور روک برائی سے, واصبر علی ما اصابک, اور صبر کر اس پر جو تجھ پر بیتے, ان ذلک من عزم الامور, بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے. یہ تیسرا, چوتھا اور پانچواں نقطہ جناب لقمان کی وصیت کے اس آیت میں آ رہا ہے. پہلی بات نماز کے حوالے سے, اور یہاں نماز قائم کرنے کا بیان. کیا مراد ہے؟ قیام الصلاۃ, یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کے طریقے کے مطابق اللہ سے مسلسل لو لگائے رکھنا. اللہ کا ذکر تو ہر آن ہے, لیکن جس کو ہم نماز کہتے ہیں عربی میں وہ صلاۃ ہے. اس کا ایک متعین طریقہ ہے جو ہمیں سکھایا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. اللہ ہمیں تمام نمازوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. نماز کے حوالے اس سیریز میں آئندہ کے پروگرامس میں بھی اور دروس میں بھی گفتگو جاری رہے گی. اگلے نقطے پہ چلتے ہیں, چوتھا نقطہ, امر بالمعروف و نہیں عن المنکر کا اہتمام. بہت بنیادی صلاحات ہماری دین کی, معروف اور منکر. معروف کا حکم, منکر سے روکنا. معروف کسے کہتے ہیں؟ لکھا ہے آگے, جس کی پہچان فطرت میں ودیع شدہ ہے. منکر جس کام کا فطرت انکار کرتی ہے. ہمارا دین دین فطرت ہے, جو بنیادی اچھی باتیں ہیں وہ ہماری فطرت پسند کرتی ہے. ہمیں علم ہے سچ بولنا مثلا, اور جو بنیادی برائیں وہ بھی ہمارے علم ہیں, جن کو ہماری فطرت پسند نہیں کرتی, مثلا جھوٹ بولنا. لیکن دین کی تعلیم کی تکمیل تو ہوتی ہے قرآن و سنت سے, اور کچھ بھی بتایا گیا کیا کر سکتے ہو کیا نہیں کر سکتے, لیکن بنیادی تعلیمات ہمارے دین کی دین فطرت ہے وہ ہیں جن کا تعارف ہماری فطرت میں بہرحال موجود ہے. نیکی کا حکم دینا, بدی سے روکنا ہمارا فریضہ ہے نا. آئندہ کے دروس میں بات ہوگی, مگر دو باتیں یہاں پہ رکھتے ہیں آپ کے سامنے. ایک بہت بڑا مغالطہ, تبلیغ کے معاملے میں صرف امر بالمعروف کافی ہے. بعض لوگوں کا خیال ہے نیکی کی بات کر لو اچھی بات ہے, اس کے علاوہ ہمیں خامخواہ کھکیڑ مول لینے کی ضرورت نہیں ہے. نیکی کو اتنا پھیلا دو کہ بدی کرنے کا لوگوں کے پاس ٹائم نہ رہے. فلسفی بہت پیاری ہے, اپیرنٹلی بہت اچھا انداز ہے, لیکن حقیقت میں بات درست نہیں ہے. کیوں؟ آگے لکھا ہے, قرآن میں 10 مقامات پر امر بالمعروف کے ساتھ نہیں عن المنکر کا ذکر ایک ساتھ. یہ ایک مقام ہم پڑھ رہے ہیں, 10 اور مقامات ہیں کم از کم قرآن میں. کل 10 مقامات, معاف کیجئے گا, کل 10 مقامات پر اس مقام سمیت نیکی کا حکم دینا اور بدی سے روکنا, یہ بات بالکل ساتھ ساتھ بیان ہوئی. اور بدی سے روکنا یہ بہت بڑا فریضہ ہے. اس پر اللہ کے نبی مکرم علیہ السلام کی اس حدیث کو بھی ملاحظہ فرمائیے. صحیح مسلم کی روایت, آپ نے فرمایا, تم میں سے جو کوئی کسی برائی کو دیکھے پس اسے چاہیے کہ اسے اپنے ہاتھ سے روک دے، پھر اگر وہ اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اپنی زبان سے روک دے، پھر اگر وہ اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو اپنے دل میں اسے برا سمجھے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ اور حدیث میں ذکر آیا اگر دل میں بھی برائی کو برائی نہیں سمجھتے اور روکنے کا ارادہ نہیں ہے تو ایمان ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، ایمان کا تقاضا ہے کہ برائی کو برائی سمجھو، ہاتھ کی طاقت ہے تو بدل دو ہاتھ سے، اور زبان کی طاقت ہے تو زبان سے بدلو، ورنہ دل میں برا بھی جانو اور برائی کو بدلنے کا ارادہ رکھو، اور اگر یہ نہیں تو پھر ایمان تو ہے نہیں تمہارے دل میں، رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے اور اس فریضے کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب لقمان کی وصیت کا پانچواں نقطہ، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے نتیجے میں پیش آنے والی مشکلات پر صبر۔ فرمایا کہ ان ذالک من عزم الامور، یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہیں۔ اگر ہم کسی کو نیکی کی دعوت دیں وہ بھی عجیب لگتی ہے، لیکن خاص طور پر جب بدی سے روکتے تو بہت زیادہ برا لگتا ہے، مخالفت آئے گی، ریٹیلیشن آئے گی، لوگ جو ہے وہ ریئیکشن دکھائیں گے۔ برداشت کرنا، صبر کرنا، یہ پیغمبروں کا کام ہے۔ وتواصوا بالصبر ہم پڑھ چکے سورہ عصر میں بھی، یہ پانچواں نقطہ جناب لقمان کی وصیت کا۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے جناب لقمان کی نصیحت کا چھٹا نقطہ، اور اس میں اخلاقیات کا درس بھی ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ تعالی، اور عمدہ اعمال کی طرف بھی توجہ دلائی گئی۔ فرمایا گیا ولا تصاعر خدك للناس، اور نہ پھلا اپنے گال لوگوں کے سامنے، ولا تمشی فی الارض مراحا، اور نہ زمین میں چل اتراتا ہوا، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ پسند نہیں کرتا خود کو کچھ سمجھنے والے اور بڑائی کرنے والے کو۔ اخلاقی برائی، تکبر، اس سے روکا جا رہا ہے۔ آئیے اس آیت کی وضاحت میں اسی بات کو سمجھتے ہیں۔ چھٹا نقطہ کیا ہے؟ تکبر اور بڑائی سے بچنا۔ تکبر کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہمارے سامنے، اسکرین پر آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں، لکھا ہے الکبر بطر الحق وغمت الناس، تکبر یہ کہ حق کو قبول نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ لوگوں کے مال کو کم دیکھ کر، جائیداد کو کم دیکھ کر، گاڑی کو پرانا دیکھ کر اور اپنے آپ کو کچھ سمجھ بیٹھنا، یہ تکبر، اور یہ حرکت شیطان نے کی تھی۔ تکبر کرنے والوں کو تو جہنم ملے گی، اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، تکبر کرنے والوں کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ اور ہاں، چال کا ذکر آیا، انسان کی چال تکبر کے اظہار کا ایک ذریعہ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں ذکر آیا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، مسلم شریف کی روایت، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ سینہ تان کر چلنا اور پیر زمین پر زور زور سے مارنا، اس سے کوئی انسان پہاڑوں کو اوپر نہیں چلا جائے گا اور زمین کی کپھاڑ نہیں دے گا، یہ سورہ بنی اسرائیل میں ذکر آتا ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد چلتے ہیں آج کے درس کے حوالے سے آخری آیت کی طرف۔ حضرت لقمان کی نصیحت کا ساتواں اور آٹھواں نقطہ، ارشاد ہو رہا ہے واقصد فی مشیک، اور میانہ روی اختیار کر اپنی چال میں، واغضض من صوتک، اور پست رکھ اپنی آواز کو، ان انکر الاصوات، بے شک آوازوں میں سے سب سے بری آواز، لصوت الحمیر، یقیناً گھدے کی آواز ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہے آخری آیت آج کے مطالعے کے اعتبار سے، اور حضرت لقمان کی وصیت کا اور نصیحت کا ساتواں اور آٹھواں نقطہ۔ ساتواں نقطہ ہے میانہ روی، ظاہری چال اور پوری زندگی کی روش میں، چال ڈھال میں تکبر نہ ہو اور میانہ روی ہو، ایسا بھی آدمی نہ چلے ڈھیلا ڈھالا کہ کسی کو لگے کہ مریض ہے جبکہ ایسا نہ ہو، اور پوری زندگی کے معاملات میں، خرچ میں بھی، عبادات میں بھی، رویوں میں بھی میانہ روی اختیار کرنے کی تلقین کی گئی۔ اور آٹھواں نقطہ، بحث کے دوران آواز پست رکھنا۔ بڑی عجیب بات آئی ہے، سب سے بری آواز گھدے کی آواز ہے۔ آج ہمارے ڈسکشن میں چیخنے چلانے کو دلیل سمجھا جاتا ہے تو بتایا جا رہا ہے سب سے بری آواز تو گھدے کی آواز ہے، تو اپنی آواز کو پست رکھنا۔ لکھا ہے دلیل کے مقابلے میں بلند آواز کے ذریعے غالب آنے کی کوشش نہ کرنا، آدمی دلیل سے بات کرے۔ اگر چیخنا چلانا دلیل ہو، جیسے آج کل ہم ٹاک شوز میں اور ادروائز دیکھتے ہیں، تو سب سے بڑا دلیل والا تو گدھا ہوگا، پھر اسی کو لا کے بٹھا دیا جائے، معاذ اللہ۔ لیکن نہیں، دلیل سے آدمی بات کرے۔ ہاں، اذان کی آواز ہے، اسی طرح گفتگو کسی خطاب میں ہو رہی ہے اور آواز کو بلند کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو اب انسٹرومنٹس وغیرہ استعمال کر لیے جاتے ہیں، اسپیکر وغیرہ استعمال کر لیا جاتا ہے، اس کے علاوہ آواز کو پست ہی رکھنا چاہیے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ آج ہم نے مطالبات قرآن سیریز کے پہلے حصے کا تیسرا درس مکمل کیا، مقام عظیمت، سورہ لقمان آیات 12-19 کی روشنی میں۔ اور اب پروگرام کے آخر میں پانچ سوالات پیش خدمت ہیں جن کے جوابات آپ ہمیں سبمٹ کرتے ہیں mq.quranacademy.com پر۔ چلتے ہیں ان سوالات کی طرف۔ پہلا سوال اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، لکھا ہوا ہے اس درس کا موضوع کیا ہے؟ حکمت، مقام عظیمت، شکر یا شرک؟ دوسرا سوال، اس درس میں حضرت لقمان کی نصیحت کے کتنے نکات بیان ہوئے ہیں؟ 3، 5، 7 یا 8؟ تیسرا سوال ہے، پورے وجود سے نعمت کا احسان و اعتراف اور اس کا اظہار کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ شکر باللسان، شکر بالجوارح، شکر بالقلب یا شکر بالعبادہ؟ چوتھا سوال، ایک حدیث مبارکہ میں نہیں عن المنکر کے کتنے درجات بیان ہوئے؟ 3، 4، 5 یا 7؟ اور آخری سوال، سوال نمبر 5، سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ کسی کو قتل کرنا، سود کھانا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا یا والدین کی نافرمانی کرنا؟ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت مکمل ہوتا ہے. انشاءاللہ مطالبات قرآن سیریز میں اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی اور موضوع ہوگا حقیقت و اقسام شرک. تب تک کے لیے اجازت. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.